الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یسألونک، یہ سوال پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، ان بارے میں، الخمر، نشے والی چیزوں کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کا لفظ نہیں استعمال کیا یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے خمر۔ خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو، خمر کہتے ہیں جو ڈھام دیتی ہے، عقل کو ڈھام دیتی ہے، عقل کو کور کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورتوں کو جہاں حکم دیا ہوا ہے پردے کا، اس کے اندر جو لفظ آیا ہوا ہے وہ ہے خمور ہنا کا، اسی لفظ سے ہی ہے، تو وہ چیز جو کور کر دے۔ اس کی ٹرانسلیشن جو انگلش قرآن کے اندر ہوئی ہوتی ہے وہ انٹاکسیکنٹس ہوتی ہے، وہ چیز جو دماغ کو معوف کر دے، جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، ہر وہ چیز اس میں آ جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ براڈ اسپیکٹرم ورڈ ہے، اس میں صرف شراب نہیں بلکہ جو مرضی چیز جس کی وجہ سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے وہ چیز اس میں فال کرے گی۔ ول میسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو، اس کا اصل میں روٹ جو ہے وہ ہے یسر سے، یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ جوئے کا جو لفظ ہے اس کو آسانی سے کیوں بنائے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کمانے کا ایک آسان شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے جوا۔ اس میں آپ کی ایجوکیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی محنت کا عمل دخل نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے کسی اور کا، کھیل کوئی اور ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے جوا لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں اس پہ اتنے پیسے لگاتا ہوں، تم اتنے لگاؤ، جو جیتا وہ آ جائے گا۔ آگے جا کے ہم قرآن کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ ابتدائی آیات ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں مسلمان کے شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، ان دونوں کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ حالانکہ پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں ایک جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا تھا، اس کے اندر تھا کہ سور کا گوشت، مردار کا گوشت، خون، فلانی فلانی چیزیں جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ شراب کو تو اس میں آنا چاہیے تھا، شراب کو اس میں فال کرنا چاہیے تھا، اور جب آتا ہے سود اور دھوکے سے کمایا ہوا مال، ان آیات کا ذکر آتا ہے تو اس کے اندر جوئے کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ شراب پینے والی چیز ہے، جوا جو ہے وہ کمانے والی چیز ہے یا ہارنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جوڑا ہے؟ اس کے اصل میں ریزن یہ تھا کہ عرب کے لوگ سردار کیا کیا کرتے تھے، ان کا پروفیشن کیا ہوتا تھا، وہ تاجر تھے۔ اب ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کمپنیز ہیں، کارپوریٹ کمپنیز ہیں، یا کوئی کالجز ہیں جن کے اندر صبح سے شام پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 9 to 5 جاب کی جا رہی ہے، وہ تاجر تھے، تجارت ہوتی تھی سیزن کے لیے۔ جب وقت آیا تو یہاں سے تجارت کا سامان اگر کوئی لے کے آیا تو ادھر ہی خرید لیا، یا شام جا کے بیچا، یمن جا کے خریدا، اس طرح تجارت کیا کرتے تھے وہ، یہاں سے بزنس کی چیزیں یہاں سے خریدیں، وہاں جا کے بیچیں۔ اور خاص طور پہ جو زیادہ بڑے امیر لوگ تھے وہ لوگ خود تو نہیں تجارت کرتے تھے، انہوں نے آگے امپلائیز رکھے ہوتے تھے، جیسے آپ کو پتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، وہ خود تو نہیں تجارت کرتے تھے، انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے تھے، اور انہیں میں سے ایک امپلائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایمانداری کی وجہ سے وہ اتنی امپریس ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو پھر پرپوزل کر بھیج دیا تھا۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ خود تو تجارت نہیں کرتے تھے جا کے، پھر کرتے کیا تھے، پورے دن کیا کام ہوتا تھا ان کا، کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے وقت گزارنا ہوتا تھا، وقت گزارنا مشکل ہوتا تھا، تو وہ گیمز کیا کھیلا کرتے تھے، خوب شراب پیا کرتے تھے اور خوب جوا کھیلا کرتے تھے۔ شراب پیتے ہوئے تھے یعنی کہ انجوائے کرتے تھے شراب پیتے ہوئے، اور ساتھ جوا کی گیم کھیلا کرتے تھے، جس طرح ابھی بھی باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، کسینو سینٹرز جو ہوتے ہیں ان سب کے اندر ساتھ شراب بھی آفر ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گیمبلنگ بھی ہو رہی ہوگی۔ اور یہ گیمبل کرتے کس طرح تھے، ایک اونٹ لیتے تھے، اونٹ کو ذبح کرواتے تھے، اس کا گوشت رکھوا دیا، اب گوشت کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ شراب پیتے جا رہے ہیں، جو جیت جائے گا وہ گوشت لے جائے گا، اور جو ہار جائے گا وہ جس کا اونٹ تھا وہ اس کو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ ان کی گیم ہوتی تھی، یہ پاس ٹائم ہوتا تھا، لیکن کیونکہ امیر لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان کو طلب نہیں تھی، گوشت ان کو ضرور ملے اور انہوں نے کھانا ہے، اسی گوشت کو کھانا ہے، ان کو اس چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی۔ جب جیت لیا ایک دوسرے کے آگے، جب انہوں نے اپنی جیت کو ظاہر کر دیا، اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ چلو اب یہ گوشت ہے نا، یہ اس کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں اسے۔ تو ایک گناہ یا گندے کام سے پھر بعد میں اختتام کر لیا کرتے تھے وہ اس کو ایک نیکی کے اوپر، کہ چلو جو میں نے کمایا ہے نا اس کو میں اب خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں۔ تو اگلی اس آیت کا ریمیننگ حصہ پڑھتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، فیہما، ان دونوں میں ہے، اسمن، گناہ، کبیرن، بہت بڑا گناہ ان دونوں کے اندر، و منافعن للناس، اور اس میں لوگوں کی نفع کی چیز بھی ہے، یہ نفع کی چیز ہی ہو گئی کہ لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا ان کو گوشت مل جائے گا, تو ان کے نفع کی چیز بھی ہے, ان کو فائدہ بھی ہو گیا ان کو اس چیز سے. یہ شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کی پہلی آیت ہے. اس کے بعد دو آیات اور آئیں گی. تو انیشیلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر گناہ ہے اور ان کے اندر نفع بھی ہے, لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. وہ اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے. ان دونوں سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اتنا ویٹ نہیں کر رکھتا جتنا ان کا گناہ رکھتا ہے. اب اگلا سوال پوچھ رہے ہیں, ایک ہی آیت چل رہی ہے. اگلا سوال وَيَسْأَلُونَكَ, اور سوال پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے, مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, آپ یہ فرما دیں کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے, جو کچھ بھی ایکسیس میں ہے تمہارے پاس, وہ سب کچھ دے دو اللہ کی راہ میں. کذالک, اسی طرح ہی, یبین اللہ, اللہ واضح کرتا ہے, لکم آیاتی, آیات کو, اپنی آیات کو تمہارے اوپر کلیریفائی کرتا ہے, واضح کرتا ہے, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, تاکہ تم اس کے اوپر پونڈر کرو, تم سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کس طرح کہہ رہا ہے, تم خود سوچو اس بارے میں. یہ اس حساب سے یونیک آیت ہے کہ اس آیت کا جو موضوع ہے وہ ابھی چل رہا ہے لیکن آیت یہاں پہ ختم ہوئی ہے. تو موضوع کے اعتبار سے اگر کمپلیٹ کریں, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو. اب موضوع یہاں ختم ہوتا ہے. اب اگلا سوال شروع ہوتا ہے, ویسألونک, اور یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, ان الیتامہ, یتیموں کے بارے میں. کل اصلاح لہم خیر, آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہو, ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہو, یہ تو پھر بہت ہی اچھی چیز ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال سے مکس کر کے استعمال کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں, وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اور اللہ خوب جانتا ہے, الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ, کہ کون شخص اصل میں اصلاح کرنا چاہتا ہے, کون شخص بہتری کرنا چاہتا ہے, اور کون شخص فساد کرنا چاہتا ہے, یا کس شخص کی نیت خراب ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور چاہتا ہے اگر اللہ, لَآنَتَكُمْ, تو تمہارے لیے اس چیز کو بہت مشکل کر دیتا. اِنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے, اس کی کوئی بات بغیر حکمت کے, بغیر وزڈم کے نہیں ہے. یہ دو آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر مسلمانوں کا سوال کا جواب دے دیا. ان فیکٹ اس کے اندر, دو آیات کے اندر, چار چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے. پہلے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا ہے, پھر دوسرا سوال جوئے کے بارے میں کیا ہے, دونوں کو اکٹھا کر کے, پھر اس کے بعد کہ اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کریں, اور چوتھا سوال یہ پوچھ لیا کہ یتیموں کے بارے میں کیا معاملہ ہے. اس سے ایک اور چیز یہ پتہ لگتی ہے, جو پچھلی آیات بھی ہماری گزر چکی ہیں, ان سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے احکامات نازل نہیں کیے تھے, بلکہ مسلمانوں کو خود چانس دیا تھا کہ وہ خود ذرا سوچیں. آپ نے اسلام کے راستے پہ چلنا شروع ہوئے, آپ اب آپ خود دیکھیں گے, اپنے اوپر انالائز کریں گے کہ میرا کون سا عمل اچھا ہے, کون سا عمل نہیں اچھا, میرا میں کیا کام اچھا کرتا ہوں, یا کون سا کام میرا اچھا ہے, کون سا نہیں اچھا. ان چیزوں کے اوپر مسلمان خود غور و فکر کرتے تھے. اس سے پہلے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا شراب کی حرمت کے بارے میں. بلکہ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر جو ہے, اس کے اندر حدیث موجود ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کچھ مسلمانوں میں سے ایسے بھی تھے جو احد کی جنگ والے دن شراب پی کے صبح گئے تھے, اور جب مارے گئے تھے تو وہ شہید ہوئے تھے اور ان کو جنت نصیب ہوئی تھی. لیکن یہ واقعہ ہے شراب کی حرمت سے پہلے کا. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی نہیں آیا تھا شراب کے بارے میں, تب کیا تھا, ظاہری بات ہے وہ جائز ہے, منع ہی نہیں کیا جس چیز سے تو وہ جائز ہے. اس سوسائٹی کے اندر پی جاتی تھی, لوگ پی رہے تھے. اس کی انتہا یہ ہے کہ غزوہ احد والے دن دن کے وقت پی کے نکلے ہیں اور شام کو شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے شہادت قبول کی تھی ان کی. تو اس سوسائٹی کے اندر لوگ جب رہ رہے تھے تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے سوال آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جو ہم جوا کھیلتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی مسلمانوں کو, ان کو ایسے مسلمان بنایا, ایسے اسٹوڈنٹس بنایا کہ یہ نہیں کہ بس ان کو بتایا جا رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر ون تم نے یہ کام کرنا ہے, پوائنٹ نمبر ٹو تم نے یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, خبردار اس طرح کیا, یہ کام ضرور کرو, یہ نہ کرو. قرآن کا نزول ہوا ہے تقریباً 22 سال میں, پلس مائنس 22 سال میں ہوا ہے. احکامات 22 سال, آپ لوگوں کی تو ابھی ایج بھی 22 سال نہیں ہے, 22 سال کی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم تھا اور آخری حکم وہاں جا کے آیا تھا. اتنے لمبے ڈیوریشن کے اندر اسلام کی تمام باتیں کمپلیٹ ہوئی تھیں, اور جو کچھ احکامات ہیں جو سود سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو بالکل ہی آخر میں جا کے آئے تھے, بالکل آخر میں جا کے. تب تک مسلمان کہہ رہے تھے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہمیشہ سے ڈے ون سے پرفیکٹ ہے اور ایک دم سے آپ کو ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے گا. سمپل سٹیپس کیا ہیں فالو کرنے کے, کہ آپ اپنے اوپر اپنے ایمان کا جائزہ خود لیتے رہیں, اپنا تزکیہ خود کریں. تزکیہ کس طرح کرنا ہے؟ قرآن کی آیات کی ریفلیکشن میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن میں, جو حدیث میں موجود ہے اس میں اپنا تزکیہ خود کریں. میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں, میرا کیا معاملہ ہے, اور اس میں اپنے عمل خود ہی ٹھیک کریں. جتنا انسان اپنے بارے میں اپنی کوتاہیوں کے بارے میں جانتا ہے اتنا دوسرا نہیں جانتا. آپ کو میرے سامنے, آپ کو صرف میرا ظاہر پتہ ہے کہ میں ظاہر میں کیسا لگ رہا ہوں آپ کو, آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں پیچھے کیسا ہوں. اس طرح میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, کیا اوپینین پاس کر سکتا ہوں کہ آپ جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ واقعی باطن میں بھی ایسے ہی ہیں, یا یہاں پہ ظاہر کچھ اور ہے, گھر میں آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہے بالکل. تو اپنے آپ کو بہتر یا تو انسان خود جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے. تو اپنا تزکیہ انسان کو خود کرنا چاہیے, اور اس تزکیہ کے ساتھ ساتھ خود بخود کویشچنز پھر ریز ہوں گے. آپ کا ایمان آپ کو خود بخود ہدایت کی طرف لائے گا. ان جس طرح ان مسلمانوں کو خود بخود ان کا ایمان اس طرف لے کے آیا تھا کہ یہ جو ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں بھی ہوتی ہیں ہم سے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اب یہ ہے ابتدائی حکم. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ کہہ دیا, حکمت کیا اپنائی, کہ اس کے اندر گناہ کا پہلو بھی ہے اور اس کے اندر نفع بھی ہے, لیکن جو زیادہ ویٹ ہے وہ ویٹیج ہے اس کے گناہ کی. تو یہ ایک اشارہ تھا مسلمانوں کے لیے. تو جب یہ بات ہوئی تھی تو ابو داؤد کی حدیث ہے, سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے, جس کے اندر حضرت عمر کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس بات کو ہمارے لیے اور زیادہ واضح کر دیں. اشارہ تو ہے یہ, لیکن ذرا اور واضح کر دیں. اس کے بعد مسلمانوں میں سے کچھ تھے جنہوں نے اسے اجتناب کیا, کچھ تھے جو پہلے سے ہی نہیں پیتے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کوئی بات نہیں ملتی, حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی, لیکن صحابہ میں کچھ تھے جو پیتے تھے. ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ ہے, بلکہ انفیکٹ ابو داؤد کے علاوہ اور بھی کتابوں کے اندر, ابو داؤد کی جو بک آف ڈرنکس ہے اس کے اندر 3671 حدیث ہے, جس کے اندر حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک انصاری نے مجھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پہ بلایا, اور جب دعوت پہ بلایا تھا تو انہوں نے ہمیں شراب بھی پلائی تھی. یہ واقعہ ہے شراب کی حرمت سے پہلے کا. تو پھر جب اس کے بعد نماز کا وقت آیا, مغرب کی نماز کے لیے حضرت علی کو کہا گیا کہ آپ امامت کروائیں ہماری, تو اس وقت انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی, لیکن جب تلاوت کی تھی تو اس میں ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں, الفاظ تھوڑے سے صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے ان سے. تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی جو سورہ نساء کی آیت 43, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, تم نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہیں سمجھ بوجھنا ہو جائے کہ تم ادا کیا کر رہے ہو منہ سے الفاظ. یہ تھا شراب کے بارے میں دوسرا حکم. یہاں پہ میں ایک کیٹیگوریکل بات یہ بھی کہہ دوں کہ کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے یہ کسی درس کے اندر, کوئی ریکارڈڈ درس ان کا لگا ہوا تھا کیو ٹی وی کے اوپر, جب یہ آئی تھی تو انہوں نے یہی والا واقعہ بتایا کہ حضرت علی کے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا تھا. تو اس کے اوپر احتجاج ہونا شروع ہو گیا تھا, اور خاص طور پہ جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اتنا احتجاج کیا تھا, اور کچھ اہل سنت میں سے تھے جنہوں نے اتنا احتجاج کیا تھا کہ بالآخر ان کو بین ہو گیا تھا ان کا پاکستان ٹی وی کے اوپر, کہ اے آر وائی اور ان کے اوپر ان کے درس آیا کرتے تھے وہ بند ہو گئے تھے. اس کے اوپر ان کی کلیریفیکیشن ویڈیوز بھی آئی تھیں, اخبار میں بھی آیا تھا, وہ جا کے اہل تشیع کے بڑے لیڈر سے ملے بھی تھے, وقت بھی گیا تھا, اس میں جماعت اسلامی نے بھی ان کو ہیلپ کیا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ماری, یہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, سلسلات حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے, تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے, سارے ریفرنسز بتائے کہ ان سب ریفرنسز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہ کوئی توہین نہیں کر رہے, یہ تو ایک واقعہ موجود ہے, شان نزول ہے اس آیت کا. لیکن بہرحال ان کے اوپر بین رہا تھا, ان کے اوپر بین رہا ہی تھا, اور ان کا وہ درس جو تھا وہ نہیں آتا تھا, حالانکہ یہ کلیئر کٹ حدیث ہے. تو یہ جب حکم آ گیا تو اس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت بھی ہو گئی حدیث کے اندر کہ جب نماز, تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں نماز سے روک رہی ہے. लेकिन इसके बावजूद अभी तक क्लियर कट हुक्म नहीं आया था, और जो लोग पी रहे थे उनको मना नहीं किया गया था, कोई लॉ नहीं आया था इसके बारे में कि क्या करना है। तो बिल आखिर सूरह माईदा की आयत 90 और 91 नाजिल हुई थी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्र वल मैसर, यकीनन शराब और जुआ, वल अनसाब वल अज़लाम, और ये जो तुम बुतों के नाम के ऊपर तुम रखते हो, नस्बत करते हो, और जो तुम फाल निकालते हो, जो किस्मतों के हाल निकालना और ये चीज़ें फाल निकालना, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला काउंटर की कह रहे हैं, चारों चीज़ों को, रिज़्सुम मिन अमल शैतान, ये तो पलीद शैतान के काम है, फ़श्तने बूहू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम इनसे दूर रहो, बचो इनसे ताकि तुम फलाह पा सको। इन्नमा युरीदु शैतानो, यकीनन शैतान तो ये चाहता है, अय योगज़ा बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा, कि तुम्हारे दरमियान एक दूसरे में नफ़रत और दुश्मनी पैदा कर ले, फिल ख़म्र वल मैसर, इसी शराब और जुए के ज़रिए, इस शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान आपस में लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ पैदा हो जाएँ। वयसद्दूकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे। जारी बात है, जो बंदा शराब और जुए की हालत में होता है, या जो ऐसी गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पर कोई नेकी की बात तो नहीं हो रही थी, कोई अल्लाह ताला का जिक्र तो नहीं हो रहा था। व अन सलात, और वो तुम्हें नमाज से रोकता है, उसकी चाल हरबा क्या है कि वो शराब और जुए को तुम्हारे दरमियान आम करके तुम्हारे दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े पैदा करेगा, बुग़्ज़ अदावत पैदा करेगा, और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोकेगा। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम अभी भी बाज नहीं आओगे इस चीज़ से? यह आखिरी हुक्म था। इसके ऊपर वो जो वाक़ा था जो आपको बता रहा था कि हज़रत उमर का, कि पहले हुक्म के ऊपर उन्होंने कह दिया दुआ कि अल्लाह ताला से, अल्लाह हमारे लिए इस बात को वाज़े कर दें कि अगर ये वाकई हराम है तो हम छोड़ दें इस चीज़ को हमेशा के लिए। दूसरी दफ़ा हुक्म आ गया सूरह निसा का, फिर हज़रत उमर ने यही दुआ की कि कोई क्लियर कट हमें इसके बारे में आयत मिल जाए। फाइनली जब सूरह माईदा की आ गई तो हज़रत उमर ने कह दिया कि हाँ, बात हमें क्लियर हो गई है कि अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दे दिया। इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है 5132 के, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा रही हैं कि मैं खजूरों से बनी हुई शराब जो थी वो पिला रहा था, डाल के दे रहा था कुछ सहाबियों को। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने का जिक्र आता है, हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला ने का जिक्र आता है, इस तरह कुछ और रवायात के हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने का भी जिक्र आता है कि ये सब बैठे हुए थे अबू तलहा के घर में, और मैं इनको शराब डाल के दे रहा था कि उसी वक्त एक बुलाने वाले की आवाज़ आई कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दे दिया। तो इन सब ने कहा कि इसको प्रोटा दो, तो मदीना की गलियों में शराब जो थे उसके सारे मटके, उसके सारे जो वेसल्स थे वो सब के सब गिरा दिए गए थे, उल्टा दिए गए थे। तो शराब इस तरह यहाँ पे उसकी हुरमत साबित हो गई थी। कुरान के अंदर, हदीस के अंदर दो चीज़ों का जिक्र आता है जो पीने वाली चीज़ें हैं और जिनको अल्लाह ताला ने हराम करा दिया। एक तो खमर का जिक्र आ गया, दूसरा खून का जिक्र किया गया। वो मैंने बताया था आयत जब पूछी तब मैंने उसको खून वाली बात को एक्सप्लेन किया था कि खून का क्यों जिक्र आया, हम तो आमतौर पर तो खून नहीं पीते, तो मैंने बात बताई थी कि उसका रीज़न क्या था और क्यों पिया जाता था। शराब जो है ये नेचुरल ड्रिंक नहीं है। शराब किसे बनती है? ये जो इंग्लिश के अंदर नाम होते हैं, वाइन होती है, शैम्पेन होती है, बियर होती है, ये बेसिकली मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको प्रोसेस करने के। जो शराब बनती है फलों से, जिस तरह ग्रेप से बनती है, अंगूरों से बनती है, खजूरों से जो बनती है, कोई और सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनसे अगर बनती है, वो तमाम शराब जो फलों से बनती है वो वाइन की कैटेगरी में फॉल करती है, और उसी की रिफाइंड फॉर्म होती है शैम्पेन। वो आपने देखा होगा, वो जो यूं कर खिला के निकालते हैं, जो जिसके अंदर वो कार्बोनेटेड होती है जो। और बियर जो होती है बेसिकली वो शराब होती है जो ग्रेन से बनती है, गंदम के दानों से या किसी और चीज़ों के दानों से बनती है, जो दोनों का प्रोसेस फ़र्क है और वो ज़्यादा हार्ड होती है। ये तमाम चीज़ें कि नेचुरल नहीं है, इनको तो किस तरह बनाया जाता है आमतौर पर, खजूर या ये जो है खजूर के बारे में आपको जितना पता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पसंद था, तारीफ़ की भी है उसकी। अंगूर के बारे में फलों का जो जिक्र आता है कुरान के अंदर, उसमें अंगूरों का जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल की आयत 67 के अंदर फरमाया है, मिन समरात नखील व आ नाबिम तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, और जो हमने तुम्हें फल अता किए हैं उनमें खजूरों के और अंगूर के जो फल हैं उनमें से तुम नशे की चीज़ भी बनाते हो और उसमें तुम उम्दा गज़ाएँ भी बनाते हो। सेम सोर्स है, उसमें से अगर उसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए खाने पीने के लिए वैसे, तो वो अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं कि उम्दा खाने की चीज़ें तुम बनाते हो। रिज़्क़न हसना कहा है, खूबसूरत अच्छी चीज़ खाने की, और उसी में से नशे की चीज़ भी बनाई जाती थी, सोर्स सेम थी उन दोनों की। लेकिन ये जो शराब बनती है ये अननेचुरल प्रोसेस से बनती है कि पहले उसको जो पुराने ख़राब हुए हुए या तो राइप होने से पहले या ओवर राइप फलों को या ग्रेन्स को डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, वो ख़ास अरसे तक वो डंप रहते हैं, उनमें कीड़ा पड़ता है, उनके अंदर एक बू ख़ास तौर की पड़ती है और ख़ास लेवल तक वो ख़राब होते हैं, तो उसके बाद फिर उनको निचोड़ा जाता है और उससे फिर शराब निकाली जाती है, बनाई जाती है। अननेचुरल प्रोसेस है। समझाने के लिए इस तरह समझ लें कि जिस तरह ये जो अचार बनाते हैं, अचार आम से बनता है और ये जो गाजर का अचार होगा या फलानी चीज़ का अचार है, ये अचार कोई ऐसे तो नहीं बन जाता। अचार को कितना लंबा अरसा, कभी तेल में डुबोना है, कभी धूप में रखना है, कभी सुखाना है, उसको तो ये करना है तो वो करना है, कितना लंबा प्रोसेस होता है। अननेचुरल प्रोसेस है, रेडिली अवेलेबल चीज़ नहीं होती, इसको बहुत लंबे प्रोसेस से प्रिपेयर करना होता है। और जो शराब जितना ज़्यादा अरसा प्रिपेयर होने में लगता है, जो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतनी महंगी होती है, तो ये अननेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जितनी भी नशे की चीज़ें हैं जो कि अननेचुरल हैं, वो फिर भी कितनी कॉमनली अवेलेबल हैं। शराब के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ग्लोबली इसका जो बिज़नेस है, जो ऑफिशियल बिज़नेस है, एक तो है ना अनऑफिशियल, वो जो जियो में खबर आएगी कि वो 10 लोग जहरीली शराब से पी और वो मर गए हैं या अस्पताल में जमा है या पता नहीं जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, और ये अनऑफिशियल फिगर्स हैं कि उन्होंने ख़ुद बनाने की कोशिश की और गंदी बन गई या जो कुछ भी हुआ और उसी से जहरी बात है सही तरह उसको प्योरीफाई नहीं कर सके तो वो जहर था, इतनी एक चीज़ पड़ी रहे इतना अर्सा तो जहर ही होगा और क्या होगा। वो तो वो अनऑफिशियल फिगर्स हैं। ऑफिशियल फिगर्स जो कंपनीज बेचती हैं प्रॉपर, उसका बिज़नेस इतना फ्लरिश कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर $292 बिलियन $292 अरब का बिज़नेस होगा। इस कदर ये ग्लोबली ये एक्सपेंड कर रही है। और क़यामत की निशानियाँ बताई वो ये है कि शराब जो है वो बेहद आम हो जाएगी, बहुत कॉमन हो जाएगी। तो इसी तरह जो बाकी नशे वाली चीज़ें हैं, हेरोइन, चर्स, भांग, जितनी भी चीज़ें नशे के अंदर फॉल करती हैं, ये सब चीज़ें एकदम से तो नहीं बन जाती, इनको प्रिपेयर करना बड़ा ही लंबा काम होता है। पहले पॉपी की वो फसल आपको लगानी पड़ेगी, वो फसल आएगी उसको किस लेवल के ऊपर जाके उसके ऊपर से वो उतारना होता है, फिर उसको वो जलाते हैं, पकाते हैं उसके ऊपर, फिर जाके वो पाउडर वाली चीज़ बनती है। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है उसका जिससे वो बनता है। अननेचुरल चीज़ें हैं, आमतौर पर तो ख्याल भी नहीं आएगा कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। पौधे कितने होते हैं, इनमें से ये भांग को निकाल के ये करेंगे तो इतने इस तरह इसको कूटेंगे और यूं बनाएंगे तो इसे नशा होगा, अननेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद शैतान ने इस तरह इनको सिखाया हुआ है दिमागों के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। सिर्फ एक किस्म का ड्रिंक है जो अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन लोग उसी के पीछे जो हैं वो मरे जा रहे होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह क्या है, क्यों, क्या वजह है? हर एक को पता है कि मेडिकली इसका नुकसान हैं, सिगरेट के नुकसान हैं, हेरोइन के तो ऑफकोर्स पता ही है कि बंदे को फड़काना होता है उसको जना उसको चर्सी बना दो उससे तो वो जल्द अज जल्द फारिग हो जाएगा बंदा। भंग के हैं नुकसान हैं, जिस मर्ज़ी शक्ल में हो, नस्वार की शक्ल में हो, जिस मर्ज़ी शक्ल में हो, ये चीज़ें हराम हैं। किसको नहीं पता, और किसको नहीं पता कि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। लेकिन ये क्यों किया जाता है? असल में इसका जो एक रीज़न है, मेन रीज़न है, वो ये है कि लाइफ की हार्श रियलिटी से बचने का एक शॉर्टकट तरीका है, डिफ़िकल्टी से बचने का शॉर्टकट तरीका है। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, घबरा रहे थे, कोई मुश्किल थी, नहीं समझ रही थी मैं किस तरह टैकल करूँ, तो बस गुड 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 एक चीज़ और बस सारी आपकी टेंशन, आपको लगेगा कि सारे मसले हल हो गए। क्योंकि मसले हल नहीं हुए, मसले सारे के उधर उधर के हैं, आप टुन हो गए हैं लेकिन मसले हल नहीं हुए, मसले उधर के उधर ही हैं। जो लोग स्मोकर होते हैं, कभी आप देखना जब उन लोगों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो ज़्यादा डब्बियों पर डब्बियाँ ख़त्म कर रहे होंगे, वो ज़्यादा सिगरेट पी रहे होंगे उस पर। हालांकि सिगरेट से उस तरह का नशा नहीं होता कि बंदा बहक जाए या बंदा अजीब सी उल्टी सीधी बातें करे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये असल में एस्केप के रास्ते हैं कि इंसान वीकनेस ऑफ करेक्टर की वजह से वो क्या करता है कि वो इन चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है। जिसके घर के अंदर ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं वो इन चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है। अगर आप गरीब तबके को देखें, उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैक्सी ड्राइवर होंगे, मज़दूर होंगे, वो कोई ना कोई किस्म का नशा कर रहे होंगे। अपने घर के हालात, अगर घर में उनकी किसी बात पर लड़ाई चल रही है या उनके अंदर घर के अंदर कोई फाइनेंशियल हालात पूरे नहीं हो रहे, तो वो एस्केप के रास्ते इख्तियार करते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, वो और बात है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों के अंदर इतना हीरोइज़म बना दिया गया है कि लोग आते इस चीज़ की तरफ क्यों है, मेजॉरिटी या यूथ होता है वो इस तरफ क्यों आता है, सिर्फ स्टाइल हीरोइज़म होता है, ये सिर्फ स्टाइल के लिए, हीरोइज़म के लिए, या जो चीज़ इतनी सख्त मना कर दी गई इसको तो मैंने ट्राई करके ही छोड़ना है, मैंने ये है क्या चीज़ एग्जैक्टली। जिस तरह पेरेंट्स एक चीज़ से मना करते हैं कि तुमने ये काम नहीं करना, तो वो काम तो फिर ज़रूर करना है। اسی طرح جس چیز کو منع کیا گیا اس کے اندر ضرور ایک وہ اٹریکشن ہے کہ ایک دفعہ میں نے ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا ہے اس چیز کو. اس سے بارے میں اس سے متعلق کچھ حدیثیں آیات ہیں وہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہے کہ شراب کو پینا حرام ہے. ایک یہ ہے کہ شراب کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے 125 حسن غیری حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائے جس پہ شراب آفر کی جا رہی ہو. ایک تو یہ نہیں کہ خود نہیں پی رہے لیکن دوسرے پی رہے ہیں وہ بھی منع ہے. ایسی گیدرنگز حرام ہے جہاں پہ جا کے شراب جہاں پہ آفر کی جا رہی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی گورنمنٹ سروس میں جاتا ہے یا کوئی پالیٹکس میں جاتا ہے تو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی ہیں ان سب کے اندر یہ چیزیں ٹیبل پہ آفر کی جا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے تو جہاں کہیں بھی آپ پیپرز دیتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں جنرل اسسمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سب جگہوں پہ یہ چیزیں آفر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ کھانا پینا حرام ہے, اس میز پہ کھانا پینا حرام ہے. جب شراب کی حرمت واضح ہو گئی تھی تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا کہ جو کوئی یہ شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو کوڑے مارنے کے بارے میں حکم تھا. لیکن بعد میں جا کے حضرت عمر کے دور کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو شام کی طرف تھے ان کا خط آیا کہ یہاں پہ کیونکہ اسلام اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے, بہت اسپیڈ سے پھیل رہا تھا, تو جو لوگ اسلام کے فولڈ میں آتے جا رہے ہیں ان سب لوگوں کو اسلام اس طرح تو نہیں پڑھایا جا سکتا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا مسلمانوں کو, صحابہ کو پڑھایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے بہت بڑھتے جا رہے ہیں شراب والے, اور ظاہری بات ہے جب شراب ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کرائمز بھی بڑھتے ہیں, زنا بھی عام ہوتا ہے اور جوا بھی کھیلا جاتا ہے اور اس کے اندر پھر گالی گلوچ بھی ہوگی, لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, ہر طرح کے جو گناہ ہیں وہ, کیونکہ ظاہری بات ہے جب دماغ ہی آپ کا بند ہو گیا ماؤف ہو گیا. جو میڈیکلی بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جو انسان کے انٹلیکٹ کے جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کانشیسنیس کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کے اندر شائرنس اور فیئر ہوتا ہے کہ میں ہر بات وہ نہیں بولوں گا جو میرے دماغ میں آئے گی, ایک شرم محسوس ہوگی کہ نہیں میں آپ لوگوں کے سامنے, آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے کوئی تمیز سے بات کروں, میں نے کوئی اس طرح کی منہ سے میری کوئی غلط بات نہ نکل آئے. وہ ایک شائنس اور فیئر, جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے چاہے جس طرح مرضی نشہ کیا تھا تب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, تب کوئی ماں باپ کی تمیز نہیں ہے, حرمت والے رشتے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی, تب کوئی بڑے چھوٹے کے لحاظ نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب شراب عام ہو رہی ہے تو پھر گناہ بھی عام ہو رہے ہیں, اس کو تو ام الخبائث کہا گیا ہے اسے. تو حضرت عمر نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ سفیشنٹ نہیں پڑا, تو حضرت علی کے مشورے کے اوپر یہ کہا گیا کہ جو سزا تہمت کی اور جھوٹ کی ہوتی ہے وہ ہے 80 کوڑے 80 لیشز. اور کیونکہ انسان شراب کی حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, فحش باتیں بولتا ہے, گالی گلوچ بھی ہوتا رہے گا, تو اس لیے اس کی بھی سزا سیم ہونی چاہیے. تو کنسنسس کے اوپر پھر اسلام کے اندر یہ شریعت کے اندر سزا ہے کہ جو شراب پیتا ہوا پکڑا جائے اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں, یہ سزا ہے اسلام کے اندر اس کی. جن لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ بہانے نکالتے ہیں اسلام کے اندر, وہ مثال کے طور پہ ایک بات ہی کی جاتی ہے کہ کہیں واضح حکم تو نہیں ہے کہ شراب حرام ہے, کلیئر کٹ بات تو نہیں کی نا, یہ کہا ہے کہ بس فجتنبو ہو, اس سے باز رہو, اس سے دور رہو, بس یہ کہا ہے. تو بس دور رہنے کے لیے کہا گیا, ترغیب ہے, یہ ایک موریلٹی کی بات ہو رہی ہے, ادروائز حرام نہیں ہے. تو یہ بات ان کی بالکل سر پہ نہیں ہے, حدیثوں کے اندر واضح کلیئر کٹ ذکر ہے. اب کوئی بندہ حدیث کو نہیں مانتا تو اس کے لیے جواب یہ بھی ہے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زنا کے بارے میں کہیں نہیں الفاظ استعمال کیا کہ زنا حرام ہے, صرف یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا, صرف یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ صرف ایک وہ ہر درمی والی بات ہے, بات نہ ماننے والی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر, ہر نشے والی چیز خمر ہے, وکل مسکر حرام, اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. خمر کی کیٹیگری میں جو بھی چیز فال کرتی ہے وہ حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بھی ذکر آتا ہے جو ترمذی اور سنن نسائی ابن ماجہ کے اندر ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. جامع ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, اس کی چند ڈراپس بھی حرام ہو جائیں گے پھر. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈرنکڈنیس ہو, نشہ ہو تو تب وہ گناہ میں ثابت ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. اس طرح حدیثوں کے اندر یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ شخص جو شراب پینے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے, اس جنت میں جگہ نہیں ملے گی اسے. حضرت عمر کے تو دور میں یہ بھی آتا تھا کہ جو شراب خانے یا میہ خانے ہوتے تھے ان کو وہ جلا دیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ بدوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو. اللہ کی رحمت سے دوری کا مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا, اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی, اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے, اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور یہ بدوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کر رہے ہیں. 10 لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ شراب نچوڑنے والا, جس کے لیے نچوائی جا رہی ہو وہ, جو شراب لے کے جانے والا ہے, جو اس کو لے کے جا رہا ہے, جس کی طرف لے کے جائی جا رہی ہے, جس کو پلائی جا رہی ہے, جو بیچنے والا ہے شراب کی قیمت, کھانے والا, خریدنے والا, اور جس کے لیے خریدا جائے. یہ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر لعنت ہے. یعنی کہ اس میں کوئی کیٹیگری پیچھے بچتی نہیں ہے, چاہے آپ اس کے پروڈکشن میں شامل تھے, چاہے آپ کے لیے وہ پروڈیوس کیا جا رہا تھا, چاہے آپ اس کو بیچ رہے تھے, چاہے آپ اس کو خرید رہے تھے, چاہے آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے, چاہے آپ اس کو کہیں لے کے جا رہے تھے, کسی کیٹیگری کے اندر بھی وہ فال اگر کرتا ہے تو وہ لعنت ہے اس کے اوپر. یہاں تک کہ ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر بھی منع فرمایا تھا کہ ایز را مٹیریل بھی ایسے لوگوں کے آگے مت بیچو جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ یہ آگے شراب کا بزنس کریں گے. وہ چیزیں مت پرووائڈ کرو, ایز را مٹیریل مت دو انہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے جس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی ہے, وہ خود تو صرف امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کہ جو مرضی کرے. اب شراب کی اگر اس کے پاس کمپنی کی آفر آ رہی ہے کہ یہ ہماری اتنی باٹلز ہیں, یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے, تو یہ اس کے لیے حرام ہے, اس کا بزنس حرام ہے. کسی کی ایڈورٹیزمنٹ کی کمپنی ہے, اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرے. کوئی اگر گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی ویب سائٹ بنا رہا ہے, کوئی کام جس کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے گی وہ مسلمان کے اوپر حرام ہے. یہ چیز اس میں کوئی کیٹیگری ایسی نہیں جو پیچھے رہ جاتی ہو. اگلی بات جو اس کے اندر کی گئی تھی وہ تھا میسر. میسر تھا آپ کو جس نے بتایا کہ آسانی سے پیسہ کمانا, جوا ہو گیا جس طرح. اب جوئے کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی آگے جانے کی آیات کے اندر بھی, سورہ مائدہ میں جو بتایا اس کے اندر بھی کیٹیگوریکلی حرام قرار دیا اسے, کہ انسان محنت نہ کرے, شکت نہ کرے, بلکہ جوئے سے ایک فضول کام کے اوپر آپ نے پیسے لگا لیے جس کا کوئی آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے, اور آپ راتوں رات یا تو امیر ہو گئے یا راتوں رات آپ برباد ہو گئے. بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جوئے میں لگتے ہیں تو وہ برباد ہو کے رہ جاتے ہیں, اور بہت کم پیسے والے بھی ہوں گے جب وہ کریں گے اس میں تو وہ آگے چلے جائیں گے. حرام کے پیسے سے پھر حرام ہی بندہ کھاتا ہے, اس میں برکت نہیں آتی. اور میں نے جب آیات گزری تھی کہ جن میں دعاؤں جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس میں ایک یہ بھی تھا جو حرام کھاتا ہے. اب جوئے کی کچھ قسمیں ہیں. ایک تو جوا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, جو کلاسیکل جوا ہے جیسا یہ کیسینوز کے اندر بھی ہوتا ہے باہر کے ملکوں کے اندر. وہ کیا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارڈ کی گیمز ہوتی ہیں یا بورڈ گیمز ہوتی ہیں یا وہ جو ایک بال والی گیم ہوتی ہے کہ ہٹ کرنا ہے, بال نہیں ہو جانا ہے. یہ تمام گیمز والی جن کے اوپر جوا لگایا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کے کوئی بھی اسپورٹس ہوگی, اس ٹائپ کی کوئی بھی اسپورٹس ہوگی, لازمی نہیں کہ صرف یہ چند. ان کے اندر کیا گیم کیسا کھیلی جاتی ہے, دو بندے آمنے سامنے کھیل رہے ہیں, وہ پیسے لگاتے جائیں گے اپنی ہر چال کے اوپر, ہر چال کے اوپر پیسہ بڑھتا جا رہا ہوگا. وہ اینڈ میں جا کے کیا ہوگا کہ جو جیت گیا وہ سارا پیسہ لے جائے گا, جو ہار گیا وہ خالی ہاتھ, اس کا نقصان ہو گیا سارا. اب چاہے آپ اس رول کے بیس کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں, چاہے آپ اس بیس کے اوپر کوئی اور کام کر رہے ہیں, یہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جائز اسپورٹس کے اندر جائز صورت صرف وہی بن سکتی ہے, کمانے کی بات کر رہا ہوں, کہ جس طرح آج کل کرکٹ ہوتا ہے کہ ایک میچ ہو رہا ہے, دو ٹیمز کھیل رہی ہیں, پیسے کون دے گا؟ جو اسپانسرز ہوں گے یا آڈینس کی وجہ سے, جو آڈینس کی وجہ سے پیسہ جو کمایا جا رہا ہے. جو ٹیم جیت گئی اس کو انعام مل جائے گا, جو ٹیم ایون ہارتی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ انعام مل جاتا ہے. حرام کرنے والی چیز کیا ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے. وہ بھائی پورے دن وہ کھیلتا رہا تھا, یا ٹیسٹ میں آ جائے تو 5 دن سے کھیلتا آ رہا ہے وہ, یا اگر تاش ہی کھیل رہا ہے تو اتنی دیر سے کھیل رہا ہے, وہ ہار کیوں گیا, وہ ہارا ہے تو نقصان کیوں ہوا, اسے فائنینشیل لاس کیوں ہوا. یہ چیز حرام ہے. یہ چیز بھی حرام ہے کہ جس طرح آپ کو بتایا کہ فٹ بال کے میچز ہو رہے ہیں یا کوئی اور میچز ہو رہے ہیں, اس کے اوپر لگا لی گئی شرط, یا ایون الیکشنز آ رہے ہیں لوگ اس کے اوپر بھی شرط لگاتے ہیں کہ فلانا جیتے گا یا فلانا جیتے گا. ان سے کمائی کی بھی جو بھی چیز ہوگی وہ سب کے سب حرام کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ چیز کہیں سے جائز ہو. اس کے اندر جو ذکر ہو رہا تھا آیت کے اندر کہ ان میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے کہ بالآخر ہوتا کیا تھا کہ جو وہ جیتے تھے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بظاہر فائدہ ہو گیا، لوگوں کو ویلفیئر کا کام ہو گیا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ٹالریٹ نہیں کرنا چاہ رہے جس کا سورس برائی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کا نفع جو ہے وہ بہت کم ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو بہت زیادہ ہے. حالانکہ ہونا کیا تھا، کتنے لوگ کھیل رہے ہوں گے جوا، تین چار لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ پانچ چھ ہو گئے، لیکن جب وہ گوشت بانٹا تو کتنے غریبوں میں بانٹ دیا ہوگا انہوں نے، پچاس ساٹھ ستر بندے میں بانٹ دیا ہوگا جا کے. اس طرح کہنے کو جائے کہ زیادہ لوگ ان کی خوشحالی آ رہی ہے، اور فائنینشیل لاس کس کو آیا ہوگا، تین چار کو آیا ہوگا. لیکن ان چیزوں سے، شراب اور جوئے سے، جو اخلاقی مورالٹی جو خراب ہوتی ہے، جو اخلاق کا دیوالیہ ہوتا ہے، جو مورل بینکرپسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کہیں آپ کہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہیں ہاسپٹل کھولنا ہے، اس کے لیے ڈونیشن چاہیے، تو ڈونیشن کے لیے کیا کرتے ہیں، میوزک کانسرٹ ارینج کر لیتے ہیں. اب میوزک کانسرٹ سے ایک رات کے اندر، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کروڑوں کے حساب سے پیسہ جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے 10,000 20,000 25,000. ایون کچھ کانسرٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے وینیوز کے اوپر ہوتے ہیں، جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی ٹکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ ایک رات کے اندر اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیتے ہیں یہ لوگ. اس سے اینڈ میں کیا ہوگا، بارے واقعی ہاسپٹل بنے گا، خیر پھیلے گی، لیکن حرام چیز سے، حلال چیز پہ پیسہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، اور سوائے پاک کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. ایک میوزک کانسرٹ کرنے سے جو اتنے لوگ وہاں پہ اٹینڈ ہو کر کے گئے تھے، جو اس رات انہوں نے گناہ کمائے ہوں گے، یا اس کی وجہ سے آئندہ جو ان کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، یا جتنے اس دوران لڑکے لڑکیاں ہوں گے جن کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے، ان کا تعلق ہو گیا، اب وہ جس حد تک جاتے جائیں گے، اس کا سورس وہ بات تھی، جڑ وہ چیز تھی، شروع کہاں سے ہوا تھا یہ. تو کسی حرام چیز کے ذریعے سے اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، فیشن شو سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کرتے ہیں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشنز اور ویلفیئر آرگنائزیشنز فلموں کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں ایز پروڈیوسر، کے بعد میں اس سے پیسے جو انویسٹ ہو کے ہمیں ملیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. کسی حرام چیز سے حلال کام نہیں کیا جا سکتا، ایکسیپٹیڈ ہی نہیں ہے، صدقہ خیرات بھی ایکسیپٹیڈ نہیں، چاہے سارا پیسہ دے دیا اس میں، 100% جو کمایا تھا وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، ریجیکٹڈ. اس لیے جو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ بینک کے اندر جو پیسے رکھے ہوتے ہیں اسے سود جو آ رہا ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس سے غریبوں کو دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو. صرف اور صرف حلال طیب چیز سے جو کام کیا جائے گا وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیڈ ہے. تو جوئے کو کیٹیگوریکلی بنا کر دیا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ابھی یہ شراب کے بارے میں بتایا تھا، اس طرح ہی کیسینوز کا، جو آفیشیل کیسینوز ہوتے ہیں، ان آفیشیلی تو پتہ نہیں کتنے کتنے جگہوں پہ بیٹس لگ رہی ہوتی ہیں، گیملنگ ہو رہی ہوتی ہیں. آفیشیل کیسینوز جو ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان میں آفیشیل کیسینوز اس سینس میں نہیں ہیں، جو آفیشیل گلوبل کیسینوز ہیں ان کا بزنس 2012 کے اندر انہوں نے $120 بلین کا ریونیو کمایا تھا. یہ بھی کس قدر فلرشنگ بزنس ہے. لیکن جو بھی آپ کو میں نے بات بتائی تھی کہ اس سے کرائم بڑھتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی 2004 کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ کیسینوز ہیں، نیو یارک میں بہت سارے ہیں ٹورسٹ ریزورٹس جہاں پہ، وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سینری ہوتی ہیں، فلانی ہوں گی یا کوئی اور انہوں نے چیزیں بنائیں گی، ساری جو گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا نارملی ٹورسٹ اٹریکشن میں وہ ڈالی ہوتی ہیں. نائٹ کلبس وہاں پہ ہوں گے، وہاں پہ شراب خوب ہوگی، کیسینوز ہوں گے، فلمیں ہوں گی، اور پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے. یہ کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے، بزنس پلانز ہیں یہ، بزنس ماڈلز ہیں یہ. ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں 2004 کی رپورٹ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی، کہ وہ علاقے جہاں پہ کسینوز ہوتے ہیں وہاں پہ کرائم ریٹ 3 to 5 times زیادہ ہے بہ نسبت ان کے جہاں پہ کسینوز نہیں ہوتے. ظاہری بات ہے شراب کے نشے میں بھی ہیں، اپنے فلموں کے اندر بھی دیکھا ہوگا، جو اسمگلر والی فلمیں ہوتی ہیں، جو مافیا والی فلمیں ہوتی ہیں، ان میں یہی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. اب اگلی بات، اس کے اپوزٹ جو بات پوچھی جا رہی ہے اسی آیت کے اندر، وہ کیا تھا، یس سلون کا ماضا یونفکون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں. پہلے بھی آیت گزر چکی ہیں، تب میں نے بتایا تھا یہ جو مقام ہے یہ اس کی چوٹی ہے. پہلے کہا تھا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ ان کو خیر پہنچے گی اور اللہ ساری باتیں گنوا دیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے ایکسیس میں ہے، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، وہ سب کچھ دے دو میری راہ میں. انفاق کے بارے میں نے سمجھایا تھا کہ یہ اس ٹنل کو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اسی طرح ہی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، جمع مت کریں. اس کی مثال کیا کہ جس طرح برف پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو پانی بہہ کے جگہوں کو صاف کرتا ہوا نکل جاتا ہے، لیکن اگر وہی پانی ہم اس کو روکنا شروع کر دیں، بند لگا دیں اور روکنا شروع کر دیں، تو وہ کیا ہوگا؟ الی پڑ جائے گی، بو آنی شروع ہو جائے گی، اس کے اندر فنگس پیدا ہو جائے گی، وہی صاف پانی گندا پڑ جائے گا، خود بخود اس میں گند آ جائے گا اور وہ پوائزنس بن جائے گا۔ اسی طرح ہی اگر مال ذخیرہ اندوزی کی جائے، مال کو جمع کیا جائے، روک روک کے سنبھال سنبھال کے رکھا جائے، انویسٹمنٹس کی جائیں فضول کی، تو وہ مال بھی اس طرح ہی پلیت ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے میٹرز کے، مہینے آپ کے خرچے چل رہے ہیں، ایک ہو گیا کہ ٹھیک ہے آگے بچوں کی ایجوکیشن ہے، یا فلانے پیرنٹس کرتے ہیں کہ فلانے کے لیے ہمیں یہ خرچہ کرنا ہے، یا فلانے کی شادی کے لیے ہمیں رکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا بہت اگر جائز ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کرنا پہلے ایک پلاٹ اسکیم میں لگایا، پھر وہ پلاٹ مل گیا ایک اور پلاٹ میں لگا لیا، پھر ایک اور جگہ انویسٹمنٹ کر لیا، بس بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، ذخیرہ اندوزی کرتے جائیں، جمع کرتے ہیں، وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پلاٹ اگلی نسلوں میں نسل میں چلتا آ رہے ہوتے ہیں پلاٹس، اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کے بچوں میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تقسیم کرنا ہے، ہمارے یہاں حصہ ہمارا کم آ رہا ہے، ہمارا اتنا آ رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے، ہمارا وہ ہو رہا ہے، انسان کے اندر اخلاقیات کا دیوالیہ ہو جاتا ہے جب زیادہ مال کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو ناپسند کیا ہے، برا فرمایا ہے۔ وہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جاگیرداریں اور غیر ضروری مال اکٹھا مت کرو ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کے جتنے زیادہ ذخیرہ ہوگا اتنے زیادہ پھر ان چیزوں کے پیچھے ٹینشن بھی ہوگی، فکر بھی ہوگی، اور جو بندہ جس کے پاس یہ مال تھا ہی نہیں، یہ پیسے تھے ہی نہیں، اس کو کیا ٹینشن لگی ہے کسی چیز کی، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اس کو فکر ہے کہ بھائی میں نے ان کے کاغذات کہاں سنبھال کے رکھنے ہیں، لاکر میں رکھوں کہاں رکھوں، میں لاکر میں میرا کتنا پیسہ فلانے کتنے پیسے، فارن کرنسی میں نے اتنا رکھا ہوا ہے، گولڈ میں میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ڈائمنڈ کی شکل میں اتنا پیسہ ہے، فلانے کمپنی میں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے۔ کہ جو امیر لوگ ہیں، یہ کبھی بندہ پوچھے بلاول بھٹو سے، حمزہ شریف سے پوچھے، یہ ملک ریاض کے بیٹے سے پوچھے، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، تو یہ جو انہوں نے اپنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، یہ راتوں کو نیند کی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا، نا پسند کیا اس چیز کو کہ تم مال اس طرح جمع کرو۔ جائز چیز کیا ہے؟ صحیح مسلم کی کتاب الزکات کے اندر حدیث ہے 2388 کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روک کے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا، اور ضرورت کے مطابق خرچ رکھنے پر تمہارے اوپر ملامت کوئی نہیں ہے، جو تمہاری نیڈز ہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں، اتنا اگر تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں کوئی تمہارے پکڑا نہیں جائے گا تمہیں اس کے اوپر، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور ابتدا کرو اپنے اہل و عیال سے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے، پہلے والا حصہ یہ تھا جو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا ہم نے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی کتاب اللباس و زینہ کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے کہ کیا کیا فرنیچر یا کیا کیا گھر کے اندر مال ہے جس کے اوپر تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ ایک بستر تمہارے لیے، کوئی بستر بیٹھنے کی جگہ تمہاری بیوی کے لیے، کوئی تیسرا بستر تمہارے مہمانوں کے لیے، اور چوتھی جو چیز ہوگی وہ شیطان کا حصہ ہوگا، جو چوتھی چیز ہوگی اس میں شیطان کا اثر ہوگا۔ یہ دیکھیں، ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو خود اتنا ایکسپینڈ کیا ہوا ہے، بیڈ روم کے حد تک بات ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ نے سونا ہے، جو آپ کے استعمال کی چیزیں وہ ٹھیک ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم الماریاں بنوا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں الماری نہیں تھی نا ایک، تو آپ کو رکھنے کا مسئلہ نہیں تھا، آپ نئی الماری بھی بنوا دیتے ہیں، وہ الماری کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں جگہ ہوگی، وہ ہمیشہ بھر جائے گی، الماری ذخیرہ ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں اسٹور بنائیں گے، وہ اسٹور ہمیشہ منہ تک بھرا ہوا ہوگا، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ تو سور ہمارا خالی پڑا ہوا، ایک پیٹی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، ہمیشہ منہ تک بھرا ہوا ہوگا۔ جب آپ جگہ بنائیں گے نا، تو وہ جگہ فل بھی ہو جائے گی۔ جب آپ جگہ ہی نہیں بنائیں گے، تو نیچرلی آپ کو پتا ہے میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ جوتوں کی لمبی الماری بنوا کے رکھ لیں اپنے لیے، تو جوتوں کی لائن لگی ہوگی آپ کی، کیونکہ جتنی آپ کے پاس جگہ ہے آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے اتنا زیادہ۔ یہ ان حدیث کے اندر اتنی بیسک باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ سمپل سا دور تھا وہ، نہ تو ڈائننگ رومز ہوتے تھے علیحدہ سے، نہ تو اس کے اندر کوئی ٹی وی لاؤنج علیحدہ ہوتا تھا، یہ فلانا لاؤنج علیحدہ ہے، یہ اسٹڈی روم علیحدہ ہے، جس کے اندر پڑھنا تو کسی نے ہے نہیں آج تک، لیکن پھر بھی ایک اسٹڈی روم ہم بناتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈرائنگ روم علیحدہ ہوگا، فلانی چیز علیحدہ ہوگی، تو ایک گھر کے اندر 2 سے 3 لاؤنج ہوتے ہیں، سٹنگ ایریا ہوگا، پھر مختلف ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، جن کا کوئی استعمال نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. یہ تمام وہ چیزیں آتی ہیں جن کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے جواب دینا ہے, حساب دینا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہوئی تھیں اپنے پاس. جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں رکھی, لیکن جو چیزیں ضرورت کی نہیں تھیں, ایکسیس میں تھیں, ان سب کے اوپر حساب کتاب دینا ہوگا. میں نے حدیث پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب مہاجر تھے وہ انصار سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں. وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. تو جو مال آپ کی ایکسیس میں ہے اس کو بجائے ذخیرہ کرنے کے اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کریں گے. اسی سورہ بقرہ کے اندر ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر ہم ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنا بڑھ کے ہمیں ملے گا, 700 times ملٹیپلائی ہو کے وہ آخر میں چیز ملے گی. کون کتنا خرچ کرے گا یہ بندے کے یقین کے اوپر ہوتا ہے, اور بندے کے اوپر ہمارے اندر کیونکہ یقین نہیں ہے اس لیے ہم خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. ہم خرچ کرتے ہیں بہت گن کے کرتے ہیں. آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ ڈونیشن دیں سیلاب زدگان کے لیے, یہ ہے, آپ 100 روپے نکالیں گے, 20 روپے نکالیں گے. وہ اور بات ہے کہ جب کھانا کھانے جائیں گے تو آپ 500-600 ہزار پر ہیڈ برباد کر کے آ جائیں گے, لیکن جب آپ نے کسی کو اور کو دینا ہوگا تو آپ فضول فضول چیزیں دیں گے. گھر سے کپڑے وہ دیں گے جب آپ کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی, وہ مال اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مال کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا اپنے پاس, اور سب کچھ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے کچھ پیسے بھیجے تھے حضرت عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ جس علاقے کے گورنر تھے وہاں پہ بھیجے تھے کہ یہ مال ہے اس کو تقسیم کر لینا, اپنے آپس میں بھی تقسیم کر لینا اور لوگوں میں بھی تقسیم کر لینا. جب وہ مال پہنچا انہوں نے تقسیم کر دیا, ان کی بیوی نے حضرت عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ نے تو مال بھیجا تھا کہ ہمارے بہتری آئے گی ہمارے اندر, ہمارا تو اور اس سے زیادہ نقصان ہو گیا. عمر نے کہا کیا نقصان ہو گیا آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ہسبینڈ کی شکایت لگا رہی تھی. وہ کہتے کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا اس میں سے, سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا, بلکہ ان کی ایک پرانی قمیض تھی انہوں نے اس قمیض کو پھاڑ کے اور اس سے پیکٹس بنا کے اس کو بانٹا تھا. یہ تو الٹا ہمارا اور نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. یہ صحابہ کا زندگی کا درجہ تھا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اس دور کے جو سپر پاور کا وزیر آیا ملنے, جب ملنے آیا تو اس نے دیکھا سب لوگ ایسے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہو گیا کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں. اس نے معلوم کیا کہ آپ کا لیڈر کون ہے, کمانڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ عبید اللہ بن جرہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اپنی تلوار جو تھی اس کو صاف کر رہے, تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس طرح کیوں رہ رہے ہیں, آپ نے تو نرم بستروں پہ سوئیں اور اس طرح عیاشی کریں, آپ نے تو محل فتح کیے ہیں, اتنا کچھ کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی سنت ہوتی تھی. حضرت عمر کا واقعہ بھی اسی قسم کا یہ ایک ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس طرح اپنی آیات کو میں واضح کروں تاکہ تم خود غور و فکر کرو, تم خود سوچا کرو قرآن کی آیات اور حدیث کے اوپر غور و فکر کیا کرو دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر, اور خود ان کی حکمتیں نکالو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی فلاح کرنا چاہتے ہو, اصلاح کرتے ہو, تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. تو ان کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ ماں باپ سے محروم تھے, تو ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو اگر تم ان کی لک آفٹر کرتے ہو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, تم ان کی دیکھ بھال کر لیتے ہو. اور بالفرض اگر کسی یتیم کے دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور یتیم نے کچھ انہیریٹ کیا تھا, مال انہیریٹ کیا تھا, تو اس کے بارے میں اگر بندہ یہ کہے کہ یار اب میں کس طرح اس کو تقسیم کروں کہ میں اس کے لیے علیحدہ کھانا بناؤں, اپنے لیے علیحدہ کھانا بناؤں, تو اگر میں مکس اپ بھی کر لوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. لیکن یہ جان رکھو کہ واللہ یعلم مفسد من المصلح, اللہ خوب جانتا ہے تم چاہے پریٹینڈ کر رہے ہو اس کا مال کھانے کے بہانے, تم اس طرح مکس اپ کر رہے ہو, تم فساد کرنا چاہ رہے ہو یا اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہو, اللہ خوب جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تمہارے لیے تنگی بھی پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں تم اس کا مال علیحدہ رکھو, اپنا مال 100% علیحدہ رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ہر حکم جو ہے وہ, میں خود بھی زبردست ہوں اور میرا ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے. یتیموں والی بات میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ ابھی جو آیات پہلے یتیموں کی آیت گزری تھی اس لیے اس میں وہ کور ہو چکی ہے بات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.